نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الله تعالى شأنه نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور کچھ اعمال ہمارے ذمے لگائے، ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرو، ایمان ہوگا ساتھ میں اعمال صالحہ ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی، موت کے وقت بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، حشر میں بھی کامیابی، اور کامیابی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ملے گا. یہ جو اعمال صالحہ ہیں جو حق تعالی شانہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، جن کا ہمیں مکلف بنایا ہے، ان کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، مأمورات، وہ اعمال جنہیں جسم سے کرنا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے حج ہے، مأمورات، یہ اعمال صالحہ کی ایک قسم. وہ اعمال جو جسم سے کیے جاتے ہیں مگر جن سے بچنا ہے، جیسے چوری، زنا، شراب، تو اگر کوئی زنا سے بچتا ہے یہ بھی عمل صالح ہے، بد نظری کا موقع ہے اور نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، یہ بھی عمل صالح ہے. دل چاہتا ہے فلم دیکھنے کو مگر رک جاتا ہے، یہ بھی عمل صالح ہے. عمل کی تیسری قسم، فضائل، کچھ دل کے اعمال ہیں، ان سے دل کو آراستہ کرنا، جیسے صبر، یہ دل کا عمل ہے، شکر، یہ دل کا عمل ہے، اخلاص، یہ دل کا عمل ہے، اور کچھ وہ کام ہیں جنہیں دل کرتا ہے مگر ان سے بچنا ہے، جیسے حسد ہے، جیسے کینہ ہے، جیسے بغض ہے، جیسے حرص ہے. تو اعضا سے جو کام کیے جاتے ہیں ان میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام بچنے کے ہیں. جو کرنے کے ہیں انہیں مامورات کہتے ہیں، جن سے بچنا ہے انہیں منہیات کہتے ہیں. مامورات کو بجا لانا، منہیات سے بچنا، یہ اعمال صالحہ. اور جو کام دل سے کیے جاتے ہیں ان میں کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے بچنا ہے. جن کو کرنا ہے وہ فضائل ہیں، جن سے بچنا ہے وہ رذائل ہیں. فضائل کو دل میں جگہ دینا اور رذائل سے دل کو پاک کرنا. جس نے اپنی زندگی میں یہ چار قسم کے اعمال جمع کر لیے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص وعمل الصالحات ہو گیا، ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے اعمال صالحہ والی زندگی بنا لی. اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ثم استقاموا والی جماعت میں شامل ہو گیا، کہ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد زندگی میں استقامت آ گئی، کہ چاروں قسم کے اعمال پر جم کر زندگی گزار رہا ہے. یہ جو چار قسم کے اعمال ہیں ان میں اگر کوئی بگاڑ آ جائے, نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے عمل میں فساد آ گیا, یہ خرابی آ گئی, اب یہ وعمل الصالحات میں کمی آ گئی, اب کامیابی میں گڑبڑ شروع ہو گئی, کامیابی میں کمی آ جائے گی. زکات ادا نہیں کرتا, اب کہا جائے گا کہ وعمل الصالحات میں سے ایک عمل خراب ہو گیا, بگڑ گیا. شراب سے نہیں بچتا, اب یہ کہا جائے گا کہ شراب سے بچنے کا جو عمل ہے اس میں بگاڑ آ گیا. زنا سے نہیں بچتا, یہ کہا جائے گا کہ اس عمل میں بگاڑ آ گیا. دل کو حسد سے نہیں بچاتا, اب کہا جائے گا کہ اس میں بگاڑ آ گیا. دل کو بخل سے نہیں بچاتا, اب کہا جائے گا کہ اس عمل میں بگاڑ آ گیا. دل میں صبر ہونی چاہیے نہیں ہے کہ بگاڑ آ گیا. بگاڑ آ گیا, فساد آ گیا, اور فساد کو دور کرنے کا نام ہے اصلاح. تو مشائخ کے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اعمال کی اصلاح کی فکر کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو مامورات نہیں ہیں ان کو زندگی میں لاؤ, جن منہیات سے بچنا ہے ان سے بچا نہیں جا رہا ہے, ان سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرو. جن فضائل سے دل آراستہ ہونے چاہیے وہ فضائل نہیں ہے, ان فضائل کو لاؤ. اور جن رذائل سے دل پاک ہونا چاہیے وہ رذائل دل میں ہیں, ان کو نکالو. اس کا نام ہے اصلاح اعمال, اعمال کو ٹھیک کرنا. دل میں اخلاص ہونا چاہیے, اس کی جگہ پر ریا ہے. دیکھو یہ عمل میں فساد آ گیا, تو ریا کو نکالو, اخلاص کو لاؤ. دل میں صبر ہونا چاہیے, اس کی جگہ پہ بے صبری ہے, تو صبر کو لاؤ اور بے صبری کو نکالو. یہ ہے اصلاح. عفت اور پاک دامنی نکل گئی, اس کی جگہ پہ شہوت پرستی آ گئی, شہوت پرستی کو نکالو, عفت اور پاک دامنی کو لاؤ. یہ ہے اصلاح. زندگی میں نماز ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہے, بے نمازی ہے, تو بے نمازی ہونے کو نکالو اور نمازی بنو. یہ ہے اصلاح. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جن باتوں کو فرض کیا ہے, جن باتوں کو ضروری کیا ہے, اور جن کاموں کو حرام کیا ہے, جن کاموں کو منع کیا ہے, ان کاموں کی فکر کر کے ان کاموں کا اہتمام کرنا, یہ ہے اعمال کی اصلاح. اور اعمال کی اصلاح اس وقت ہوگی جبکہ ہمیں نظر آئے کہ یہ عمل بگڑ گیا ہے. کسی کو کینسر ہو جائے تو دیکھو بدن میں فساد آ گیا, اب اس کی اصلاح ضروری ہے. کسی کو سر میں درد ہو جائے تو یہ صحت میں فساد آ گیا, اس کی اصلاح اب ضروری ہے. کسی کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جائے, سرخ ہو جائے, اس صحت میں فساد آ گیا, اس کی اصلاح ضروری ہے. کسی کی زبان لڑ کھڑانے لگی, بول نہیں پا رہی ہے, یہ زبان میں صحت میں فساد آ گیا, اس کی اصلاح ضروری ہے. مگر اصلاح اس وقت ہوگی جبکہ مریض یہ تسلیم کرے کہ میری زبان میں فساد آ گیا ہے, وہ تسلیم کرے کہ میرے سر میں فساد آ گیا ہے, وہ یہ تسلیم کرے کہ میرے بدن میں کینسر پھیل گیا ہے اور فساد آ گیا ہے. اب سر میں درد ہوگا تو اسے خود کو محسوس ہو رہا ہے کہ فساد ہے, دوڑتا ہوا خود جائے گا ڈاکٹر کے پاس, دوائی لے گا, اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا. زبان لڑکھڑانے لگی خود ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے گا, ہاسپٹل چلا جائے گا, اصلاح کی فکر کرے گا. مگر کچھ باطنی امراض ہے, کینسر, ٹی بی, اب ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ ایکس رے بتا رہا ہے, اسکین بتا رہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے, آپ کو ٹی بی ہے, مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو. تو جب تک مریض یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میری صحت میں فساد ہے, اس وقت تک آگے اس کی صحت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی لیے حکیم جالینوس, اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے, سب سے بڑی بیماری کون سی ہے, زکام, سردی, کھانسی, بخار, ٹی بی, سب سے بڑی بیماری کون سی. بہت بڑا حکیم تھا. تو حکیم جالینوس نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے. تو بڑی سے بڑی بیماری ہوگی مگر مریض اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو اس کا علاج ممکن ہے. اس لیے کہ یہ آگے کے جتنے قدم اٹھانے ہیں, جتنے سٹیپس لینے ہیں, وہ لے گا. اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے مگر مریض قدم نہیں اٹھائے گا صحت کے لیے, اپنے مرض کی اصلاح کے لیے, اس لیے کہ اپنے کو مریض نہیں سمجھتا. تو یہ چھوٹی بیماری بھی اس کی جان لے سکتی ہے, یہ بڑی ہوگی, آہستہ آہستہ بڑھے گی. تو ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کو نظر آئے کہ میرا یہ عمل خراب ہے, میرا یہ عمل خراب ہے, میرا یہ عمل خراب ہے. مامورات میں سے فلاں چیز میری زندگی میں نہیں ہے, منہیات میں سے فلاں برائی میری زندگی میں ہے, میرے دل کے جو فضائل ہیں ان میں سے فلاں اچھی چیز نہیں ہے, اور میرے دل کے جو رضائل ہیں ان میں سے فلاں بری چیز ہے, اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے مجھے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بیماری نظر آئے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ احساس ہو کہ یہ خطرناک ہے. خطرناک کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اگر رہی میری زندگی میں تو میری روحانی صحت بگڑے گی, اور روحانی صحت جب بگڑتی جائے گی, بگڑتی جائے گی, بگڑتی جائے گی, اور روحانی کینسر اگر ہو گیا تو ممکن ہے کہ دنیا ہی میں ایمان کو چھوڑ کر جاؤں, اور اگر ایمان کے ساتھ گیا تو بالکل پتلی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا, کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اصلاح اعمال ترقی کے لیے ضروری, اصلاح اعمال کامیابی کے لیے ضروری, اصلاح اعمال دل میں چین سکون کے, دنیا میں چین سکون کے لیے ضروری, اصلاح اعمال حسن خاتمہ کے لیے ضروری, اصلاح اعمال قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری, اصلاح اعمال اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کے ملنے کے لیے ضروری, اصلاح اعمال دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال ملنے کے لیے ضروری. سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اصلاح اعمال ضروری ہے. اس لیے کہ اعمال ہی تو دین ہے. ایک شخص دیندار کب کہلائے گا؟ جب اس کی زندگی میں سارے مامورات ہوں گے, جب اس کی زندگی منہیات سے پاک ہوگی, جب اس کے دل میں سارے فضائل ہوں گے اور اس کا دل رضائل سے پاک ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ 100% دیندار ہے. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر ہے دیندار ہونے میں. دینداری ہوگی تو کامیاب, دینداری نہیں ہوگی تو ناکام. تو اصلاح اعمال بہت ضروری, اور اصلاح اعمال سے پہلے جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں فاسد عمل نظر آئے. یہ نظر آئے کہ فلاں عمل خراب ہو گیا ہے, فلاں عمل فاسد ہو گیا ہے, اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اعمال کے بگاڑ کو پہچاننے, اور اعمال کے بگاڑ کو پہچاننے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے حق تعالی شانہ نے کچھ لوگوں کو بڑی اعلیٰ درجے کی مہارت عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے, جیسے جسمانی صحت کے لیے جی پی ہوتا ہے, جی پی کے بعد کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, اور ہر فیلڈ کے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں. تو ہر فیلڈ کے الگ الگ ماہرین میں ایک فیلڈ کا ماہر جو چیز سمجھ سکتا ہے وہ دوسری فیلڈ کا ماہر نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح جیسے علم ہے کہ علماء کے پاس جو علم ہے وہ غیر علماء کے پاس نہیں, اور پھر علماء میں بھی الگ الگ درجے. تو اسی طرح یہ اعمال بگڑ گئے ہیں یا نہیں بگڑ گئے ہیں اس کے لیے بھی ماہر لوگ ہوتے ہیں, کچھ بہت ماہر, کچھ کم درجے کے ماہر, الگ الگ درجے کے لوگ. ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعمال بگڑے ہیں یا نہیں. کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ خود کو پتا چل جاتا ہے, جیسے سر میں درد, تو اسی طرح نماز میں چھوڑ رہا ہوں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, مگر شاید طریقہ معلوم نہ ہو تو طریقہ کسی ماہر اور ایکسپرٹ سے معلوم کرنا پڑے. اور کچھ اعمال میں فساد وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, اس کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, کبر ہے. تو حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس میدان کے شہ سوار ہیں, بہت ماہر, ان کے علوم سے, ان کی کتابوں سے لوگوں کو بے حد نفع ہوا. اعمال کی اصلاح کے لیے جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا نام سیر فہرست لکھا جا سکتا ہے. ہمارے زمانے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لائن میں بہت بڑا کام کیا, اور بھی ہمارے مشائخ ہیں جو ماہرین تھے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے ماہرین تھے. اصلاح اعمال کی فیلڈ میں تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کو نظر آئے کہ میرا فنا عمل خراب ہو گیا ہے, اور پھر یہ خیال آئے گا کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار طریقے ایسے ہیں کہ جن سے ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا عمل بگڑ گیا ہے, میرا عمل بگڑ گیا ہے, عمل بگڑا ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے. تو میرا عمل بگڑ گیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے چار طریقے ہیں. جب یہ معلوم ہوگا کہ عمل میں فساد آ گیا ہے تو پھر اصلاحی عمل کی فکر کرے گا اور اصلاحی عمل کے راستے کھلیں گے. ان چار طریقوں میں سے ایک طریقے پر گزشتہ ہفتے کی نشست میں تفصیل کے ساتھ باتیں عرض کی گئی, وہ کیا کہ اپنے دوست احباب سے درخواست کریں کہ آپ کو میری زندگی میں کوئی عیب نظر آئے تو بلا تکلف آپ مجھ سے کہہ دیں. دوست سے زیادہ خیرخواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ دوست کو کہیں کہ آپ کو اگر میری زندگی میں کوئی عیب نظر آئے تو آپ مجھ سے کہیں. جس کو کہا جائے پھر وہ اخلاص کے ساتھ, تنہائی میں, پیار محبت کے ساتھ اپنے دوست کی خیر خواہی کرتے ہوئے بتائے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سنت کا بھی بہت اہتمام ہے, فلاں ایک چیز ہے جس کے بارے میں تھوڑی مجھے فکر ہے, چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا میں تو آپ سے بھی زیادہ گندا ہوں, میرے اندر آپ سے بھی زیادہ عیوب ہے, مگر چونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا, ایک ذمہ داری آپ نے سونپی تھی, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, اگر اس غلطی کی نشاندہی میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو مجھے معاف کیجیے, تنہائی میں کہہ دے. اور جس کو بتلایا جائے وہ خوش ہو, بلکہ ہم اگر کسی کو نہ بھی کہیں اور وہ ہماری اصلاح کرے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہماری آخرت کے بارے میں فکر مند ہے, تبھی تو ہمیں متوجہ کر رہا ہے. ایک طریقہ یہ کہ دوستوں سے معلوم کرے کہ میری زندگی میں کون سے عمل بگڑ گئے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں سے معلوم کریں کہ میری زندگی میں کون سے اعمال بگڑے ہوئے ہیں. دشمنوں سے کیسے معلوم ہوگا؟ دشمنوں سے اس طرح معلوم ہوگا کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کی نظر ہماری اچھائی کی طرف نہیں جاتی, اس کی نظر ہماری برائی کی طرف جاتی ہے. ہماری اچھائی کی طرف جاتی ہے تو وہ اسے نظر انداز کرتا ہے, اور ہماری برائی کی طرف نظر جاتی ہے اس کی تو وہ فوراً اسے نظر آ جاتی ہے, وہ فوراً اس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. ہماری بڑی اچھائی کو دیکھتا ہے وہ اسے بہت چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے, اور چھوٹی برائی کو دیکھتا ہے وہ اس کے لیے ہیڈ لائن ہوتی ہے بہت بڑی چیز. جیسے ہمارے دوست کو ہماری برائی اتنی جلدی نظر نہیں آتی جتنی ہماری اچھائی جلدی نظر آتی ہے. اس کی نظر میں ہماری برائی برائی ہی نہیں, برائی برائی ہی نہیں, اس کی نظر میں کبھی کبھی برائی بھی اچھائی ہوتی ہے, محبت جو ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبک الشیء یعمی ویسم, تیرا کسی سے محبت میں مبتلا ہو جانا تجھے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے جب محبت ہو جاتی ہے اور پھر اس کو یوں دیکھتے ہیں تو عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے, عیوب نظر ہی نہیں آتے, برائی نظر ہی نہیں آتی, اچھائی نظر آتی ہے. اور کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی برائی بیان کرتا ہے, کوئی برائی, اور ہم پھر اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار خامخواہ یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, تو بہرا بھی ہو جاتا ہے. محبت ہو جاتی ہے تو برائی نظر نہیں آتی, اچھائی نظر آتی ہے. اور جب دشمنی ہو جاتی ہے, بغض ہو جاتا ہے کسی سے, تو اچھائی نظر نہیں آتی, برائی نظر آتی ہے. اور جب برائی نظر آتی ہے تو پھر وہ باتیں کرتا ہے دشمن جو ٹھہرا, جلتا ہے اندر سے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ان پھولوں سے خار اچھے, خار کانٹوں کو کہتے ہیں. تو جب گلاب کے درخت کے پاس سے کوئی گزرتا ہے تو اس کی دوستی تو پھول سے ہے, تو پھول سے دوستی محبت, مگر وہ پھول جو ہے وہ کبھی پکڑ نہیں لیتا. ہمیں پکڑ کون لیتا ہے, وہ کانٹا پکڑ لیتا ہے جو کپڑوں کو پکڑ لیتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ ان پھولوں سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں, ان پھولوں سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں, ان رفیقوں سے رقیب اچھے. رقیب وہ جو ہر وقت یوں دیکھتا رہتا ہے دشمن کی, اس کی غلطی کہاں جاوے کہ میں اس کی اشاعت کروں. ان پھولوں سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں, ان رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر بھی نام لیتے ہیں. وہ رفیق دوست کبھی ہمارا تذکرہ ہی نہیں کرتا, دوستی کا دم بھرتا ہے مگر ہماری یہ خوبی کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. تو شاعر کہتا ہے کہ اس سے تو وہ رقیب اور جلنے والا حاسد اچھا ہے کہ برائی کے ساتھ ہی صحیح, مگر جس مجلس میں بیٹھتا ہے ہمارا تذکرہ تو کرتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرے اعمال بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں, اور اگر بگڑے ہوئے ہیں تو کون سے, تو وہ دشمنوں سے فائدہ اٹھائے. دشمنوں سے کس طرح, کہ کان میں بات آئے کہ زید فلاں مجلس میں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, اس لیے کہ بات تو پہنچ ہی جاتی ہے, بات تو پہنچ ہی جاتی ہے, عمر تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. اور کبھی کبھی کچھ لوگ بہت مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں تمہارے بارے میں ایسی بات ہو رہی تھی, اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ واقعی جس کی بات ہو رہی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں جو کچھ وضاحت کرنا چاہے کر سکیں. مثال کے طور پر یہ کہ فلاں مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں زید تمہارا تذکرہ کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سلیم نے مجھ سے ایک مرتبہ 2000 پاؤنڈ لیے تھے, آج تک واپس کرنے کا نام نہیں ہے, تو یہ جا کر کہہ دینا چاہیے, خیر خائی کا تقاضا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ باتیں کہ جو ذکر کرنے کی نہیں ہوتی, ایسی باتیں جو ایک شخص کرتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی محفل میں بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے بولنے والے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان سب کے دلوں میں اس کی عظمت ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اور بات بھی پھر ایسی ہے कि अगर उसको जाकर के कहेंगे तो वो इस सिलसिले में कुछ करेगा नहीं और करने की चीज भी नहीं है। अब ये 2000 पाउंड वाली बात होगी तो फोन करेगा कि भाई आपके मेरे जिम्मे 2000 पाउंड है, हमने सुना आप किसी जगह कह रहे थे, तो ऐसी बात हो तो बतलाओ ताकि हम अदा कर सके। मगर कोई ऐसे ही उल्टी सीधी बात करता रहे कि वो बहुत मुतकब्बिर है और बहुत कंजूस है और बहुत बखील है, तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। अब ये बात उसको जाकर के कहेंगे तो उसका दिल दुखेगा, दिल दुखेगा। तो हुकमा समझदार अकलमंद लोग ये कहते हैं कि ये जो आकर के रिपोर्टिंग कर रहा है कि फुना मजलिस में तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बुराई बयान हो रही थी, वो उस दुश्मन से भी ज्यादा बुरा है। कम से कम उसमें इतनी तो शर्म है कि वो मुंह पे आगे नहीं कह रहा है, वो दूर किसी जगह पर छुप के बात कर रहा है और ये नालायक मोहब्बत का दम भरकर कह रहा है कि तू ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है। यही हुआ ना, जब आकर के ये कहते हैं कि फला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है और ऐसा कह रहा है और ऐसा कह रहा है, दिल दुखाते हैं। तो ये बीच वाले लोग जो हैं, बीच वाले ये बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े खतरनाक। ऐसे लोगों का नातिका बंद करना चाहिए। ऐसे लोग कभी कभी तो हकीकत में सही बात आकर कहते हैं मगर न कहने की, और कभी कभी तो वैसे ही आकर कहते हैं, इसलिए कि पता है कि तहकीक करने के लिए तो कोई नहीं जाएगा। अब खामों का हमारे दिल में उस शख्स की दुश्मनी पैदा हो गई कि अच्छा मौलवी साहब मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ऐसा कह रहे हैं, फुला साहिब के साथ हमारे इतने ताल्लुकात और हमारे बारे में वो पीछे ऐसी बात करते हैं। ऐसे लोगों का नातिका बंद करने का तरीका यह है कि उनसे कहना चाहिए कि भाई जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे इत्तला दी, मगर इसका तो तस्फिया फौरन होना चाहिए, आप चलिए हमारे साथ, इससे कि आपकी गवाही के बगैर तो हम उनसे कोई बात नहीं कर सकेंगे, आप तशरीफ लाइए। ये लोग गुफ्तगू में सबसे पहली बात ही ये कहते हैं कि मैं आपको एक बात कहने वाला हूं मगर मेरा नाम मत कहना, नहीं तो तेरे नाम के बगैर आगे हम कर क्या सकेंगे, तेरे नाम के बगैर हम आगे कर क्या। ये फसादी लोग हैं, फसादी लोग, ये खैरखा नहीं हमारे, हम ऐसा समझते हैं कि ये खैरखा नहीं, ये फसादी है, ये लड़ाई झगड़ा कराने वाले हैं। इस किस्म के लोगों से बचना चाहिए। वइदा तवल्ला साफिल अर्द लयुफ्सिद फीहा वयुहलिकल हर्थ वन नस्ल, ये इंसानों को हलाक करते हैं, ये फसाद डालते हैं कौमों में, खानदानों में। ऐसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए, ऐसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। हमारे अकाबिर इस सिलसिले में बहुत ज्यादा एहतियात करते थे, हमारे बुजुर्गाने दिन बहुत ज्यादा एहतियात करते थे, सुनते नहीं थे किसी और के बारे में कोई बात। तो कान के कच्चे नहीं होना चाहिए कि हरेक की बात सुन ली और हरेक की बात सुनकर दिल दिमाग में उतार भी ली। कभी होता है कि सुननी भी पड़ती है, मगर सुनने के बाद अपनी अकल से भी काम लेना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम गजाली रहिमहुल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अपने अमाल में बिगड़े हुए अमाल कौन से हैं, ये मालूम करने के लिए अपने दुश्मनों से मदद लेना चाहिए। इसलिए कि दुश्मन जो है उसकी नजर हमारे उयूब पर होती है, हमारी बुराइयों पर होती है, और कभी कभी खामोखा ऐब भी घड़ लेता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आशिक को और मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब की बुराई भी अच्छी लगती है, तो इसी तरह इसको हमारी अच्छाई भी बुरी लगती है, तो उसको भी बुरे अंदाज से वो लोगों के सामने पेश करता है। ये तो सफ़े अव्वल में लोगों को दिखाने के लिए आकर बैठ जाता है। देखो कितनी अच्छी खूबी थी कि सफ़े अव्वल में एक शख्स आकर पांच वक्त की नमाजें पढ़ता है, उस खूबी को उसने कैसी बिगाड़ के दूसरों के सामने, उसको ये खूबी बुरी शक्ल में नजर आई कि वो लोगों को दिखाने के लिए रियाकार है। तो जो कुछ दुश्मन कहता है वो जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर वो ऐब है ही, मगर वो 10 बातें हमारे बारे में बयान करेगा तो एक बात तो कोई होगी जो हकीकत में हमारे अंदर ऐसी होगी जिसकी इस्लाह की जरूरत है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाह का एक तरीका यह भी है कि दुश्मनों के जरिए अपने ऐब को मालूम करो। तो जब पता चले कि फुला साहिब तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे तो एकदम टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں. خاموشی سے غور سے سوچیں کہ دشمن نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے تو میں ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کروں کہ ایسی چیز میری زندگی میں تو نہیں ہے. حضرت قطب ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہمارے اکابر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کل یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ, یہ اساتین ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں ظاہری باطنی علوم بھی پہنچے, ظاہری باطنی فیوز بھی پہنچے, مگر ان کا بھی تعارف کرانا پڑتا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کون تھے. بہت بڑے عالم, بہت بڑے اللہ والے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں ان کی گود میں وقت گزارا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے حق تعالی شانہ کو حدیث کی خدمت لینی تھی. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد, ان سے حق تعالی شانہ کو حدیث کی خدمت لینی تھی. تو اعلی درجے کی حدیث کی خدمت ان سے حق تعالی شانہ نے لی اور دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی, مگر اپنے پیچھے فن حدیث میں ایسا ذخیرہ چھوڑ کر گئے کہ عرب اور عجم آج بھی اپنی پیاس بجا رہے ہیں. عرب اور عجم, عجم کے علماء بھی عرب کے علماء بھی ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں. حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے حق تعالی شانہ کو اس ہماگیر تحریک کا کام لینا تھا, دعوت و تبلیغ کی تحریک, اور آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے حق تعالی شانہ امت کے لیے جد و جہد کرنے کی خدمت لینا چاہتے تھے, جہاد کی خدمت لینا چاہتے تھے. ایک قسم کا جہاد ہی کیا, بر صغیر سب کانٹیننٹ کی آزادی کے لیے زبردست جہاد کیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے. حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری نور اللہ مرقدہ سے حق تعالی شانہ کو حدیث کی خدمت لینی تھی, اور حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ خانقاہ کی لائن کی خدمت بھی لینی تھی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دعوت و تبلیغ کی خدمت جن لوگوں سے لینی تھی انہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے قدموں میں پہنچایا. ان کی اصلاح و تربیت کے لیے اللہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو منتخب فرمایا, اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے مرید بنے اور کئی سال ان کی خدمت میں گزارے, اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ نے, اور ان کی طرف سے ان کو خلافت ملی. مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ, ان سے حق تعالی شانہ کو حدیث کی خدمت لینی تھی تو پہنچایا بارگاہ رشیدی میں, اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا, اکتساب فیض, اور مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ کو خود حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی, اور مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ خادم خاص رہے اور خلافت ملی ان کے اجل خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ سے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں اپنے والد کے بہانے سے بھیج دیا, تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا سورج جب عروج پر تھا, انفوان شباب پر تھا اور پورے عالم کو جگمگا رہا تھا, اس وقت میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں کھیلا کرتا تھا. توجہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملی, دعائیں ملی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ عمر قدہ, وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار فرمایا. یہ سلوک کے کام. آگے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی حضرت کے اجل خلفاء میں سے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک زمانہ تھا خانقاہ رائے پور کا, اللہ اکبر, جن لوگوں نے خانقاہ رائے پور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس زمانے میں, حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, اور اس کے بعد ان کے جانشین حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ رائے پور میں جب ذکر کی مجلس شروع ہوتی تھی تو اثر اتنا زیادہ تھا کہ کنکر کنکر سے اور درخت کے پتے پتے سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. ان سب رجال کو کس نے تیار کیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے. فقیہ زمان, فقیہ زمان, محدث دوراں اور کتب وقت, ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں حق تعالی شانہ ساری خصوصیتیں جمع کر دیتے ہیں. کتب زمان یعنی اپنے زمانے کی کتب, یہ روحانیت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے کتب ہونا. کتب وقت اور فقیہ زمان, فقیہ زمان. بعد حضرات نے کہا کہ اگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں اتنا اونچا مقام ہے, حدیث اور قرآن سے مسائل کے استنباط میں اتنا اونچا مقام ہے, مسائل کو سمجھنے میں اتنا اونچا مقام ہے, تفقہ اتنا اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا ہے, کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ نابود ہو جائے, ناپید ہو جائے, اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جائے کہ حنفی مذہب کے جتنے مسائل ہیں سارے سمندر میں ڈوب گئے یا آگ میں جل گئے, اب حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھے, زکوٰۃ کیسے نکالے, ان کے لیے آپ کچھ کرو, تو اگر وہ بیٹھ جائے قرآن اور حدیث کو لے کر اور مسائل کا استنباط کرے تو وہ وہی کام کریں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے کر کے گئے ہیں. اتنا اونچا مقام تفقہ میں. اور محدث وقت, اللہ اکبر, جہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات گوتے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں حضرت جو ہے دو تین جملوں کے اندر چٹکی میں مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں حدیث کی توجیہ میں. ایک سال میں خود ہی سیاہ ستا ساری پڑھا دیتے تھے, نابینا ہو گئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, نابینا ہو گئے. حدیث جو پڑھاتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اور اب تو نوٹس لکھ کر پڑھانے کا رواج ہو گیا. ورنہ ہمارے مدارس کے اندر آج بھی جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں نوٹس کے بغیر ہی پڑھائے جاتے ہیں, حافظے سے, میموری سے. تو نابینا ہو گئے, نابینا ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے, کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے. اور کسی نے درخواست کی کہ حضرت یہ مولوی یحییٰ ہے, بہت ذہین شخص ہے, مولوی یحییٰ بہت ذہین شخص ہے, آپ انہیں دورہ پڑھا دیجیے. حضرت نے منع فرما دیا تھا کہ اب میں دورہ نہیں پڑھا سکتا. یعنی بخاری شریف میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کتاب حضرت اکیلے پڑھاتے تھے, تو منع فرما دیا تھا کہ اب میں نہیں پڑھا سکتا, بڑھاپا آ گیا, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو کسی نے درخواست کی کہ حضرت یہ یحییٰ کو پڑھا دیجئے, مولوی یحییٰ کو, ہونہار طالب علم ہے, آپ کا خادم بھی ہے, آپ اسے پڑھائیں گے تو کوئی خاص چیز وجود میں آئے گی. تو کہا بہت اچھی بات ہے. اب درجنوں شاگرد آ کر کے بیٹھ گئے. دیوبند وغیرہ میں اس زمانے میں جو بخاری شریف سے فارغ ہوتے تھے وہ پھر گنگوہ ایک سال کے لیے جاتے تھے حضرت کے پاس دورہ پڑھنے کے لیے. اتنا اونچا مقام تھا حضرت کا فن حدیث میں. یحییٰ کو پڑھائیے, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا, اور واقعی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو نابینا تھے, مطالعے کے بغیر پڑھایا ہے. وہ آخری دورہ, آخری دورہ زندگی کا, مگر اسی وقت مولانا یحیی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نوٹس لکھے تھے وہ لامے کی شکل میں بخاری کی جو بخاری کی شرح جو چھپی لامے الدراری, وہ اس دور کا املا جو حضرت نے کرائی تھی وہ اس کی اس زمانے کی نوٹس ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقام کتنا اونچا ہوگا, علمی استحضار کتنا ہوگا. بہت اونچے آدمی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ, اللہ تعالی شانہ نے تبلیغ کی سچائی ان سے کروائی, خانقاہوں کی سچائی ان سے کروائی, اور اسلام کے لیے جد و جہد کی سچائی ان سے کروائی, مدارس کی سچائی ان سے کروائی, دارالعلوم دیوبند کے سرپرست رہے, مظاہر علوم سہارنپور کے سرپرست رہے. آج دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے کی شاخیں, یہ جتنے بھی دارالعلوم پوری دنیا کے اندر ہے وہ اسی کی شاخیں ہیں, پوری دنیا میں عام. اتنے بڑے آدمی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, 20-25 سال کی عمر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ, اللہ اکبر کیا مقام, شیخ المشائخ. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس, اور مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ ان کے خلیفہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ. حاجی صاحب کا کیا مقام ہوگا جب 20-25 سال کی عمر میں خلافت دی, اور صرف 40 دن کے نتیجے میں بیعت کیا, اور بیعت کرنے کے بعد 40 دن اپنے پاس رکھا, اور 40 دن اپنے پاس رکھنے کے بعد خلافت دی, اور خلافت دے کر کے یہ کہا کہ میاں رشید احمد ہمارے پاس جو کچھ روحانیت تھی وہ ساری کی ساری ہم آپ میں منتقل کر چکے ہیں, اب اسے بڑھانا تمہارا کام ہے. 20-25 سال کی عمر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت منتقل ہوئی, اور اسے بڑھانا اب آپ کا کام ہے. اس کے بعد حضرت تقریباً 50 سال تک زندہ رہے, 50 سال تک. اور اس کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ سے یہ فرمایا کہ میاں رشید احمد ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا, ہم ہوتے تو لحاف اوڑھ کے سو جاتے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری روحانیت ہمیں مل گئی ہے, اب ہمیں مزید محنت کرنے کی کیا ضرورت. تو کہا اس کے بعد آپ نے کیا کیا, تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا, کیا کرنا تھا, اس کے بعد میں مر مٹا. اللہ تعالی شانہ کے عشق, اللہ کی محبت میں مر مٹا, ایسا مجاہدہ کیا. گنگوہ کی مسجد کے ایک حجرے میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے, اور وہ حجرہ بھی موجود ہے. اس حجرے میں تہجد سے پہلے یا تہجد کے وقت تہجد کی نماز بھی وہیں ادا فرماتے تھے اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. تو ایسے متعدد اشخاص ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ جب حضرت ذکر فرماتے تھے تو ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, چھوٹے آدمی نہیں اتنے بڑے آدمی. انہوں نے جب گنگوہ میں قیام فرمایا اور وہاں حدیث کی خدمت شروع کی, اور حدیث کی خدمت کے ساتھ اصلاح کی خدمت شروع کی, تزکیہ کی خدمت شروع کی, اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کی خدمت شروع کی, تو آپ نے تقریر اور تحریر سے کچھ رسوم اور بدعات اور شرک کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ عمل شرک ہے, یہ عمل بدعات ہے, یہ رسوم ہے, یہ رواج ہے, اس سے توبہ کرو, اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. تو امر بالمعروف اتنا مشکل نہیں جتنا نہیں عن المنکر. امر بالمعروف میں کوئی ناراض نہیں ہوتا, نہیں عن المنکر میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی لیے نہیں عن المنکر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے پاس جگر ہو, گردہ ہو. نہیں عن المنکر کا کام اتنا آسان نہیں ہے. امر بالمعروف کا کام بھی مشکل, مگر نہیں عن المنکر جتنا نہیں. آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ کوئی ناراض نہیں ہوتا, مگر آپ لوگوں کو یہ کہو کہ آپ یہ کام کر رہے غلط ہے, ان کو ناراضگی ہو جاتی ہے, مسئلہ پرسنل ہو جاتا ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کے ذریعے ایک پلان پیش کیا, وہ پلان کیا تھا، وہ پلان یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، مگر ہمارے معبودوں سے مت روکے. تو دیکھو امر بالمعروف میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، امر بالمعروف کر دے رہے آپ کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں. مگر یہ مت کہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے دوسرے معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، یہاں پرابلم آ جاتا ہے. اس زمانے میں جو لوگ شرک میں، بدعتوں میں، رسوم اور رواج میں مبتلا تھے اور جن کی طبیعت میں ضد تھی، حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ایک محاذ بنا لیا اور محاذ بنا کر حضرت نور اللہ مرکدہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا. یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، گستاخ رسول ہے، کافر ہے، طرح طرح کے فتوے لگائے حضرت کے خلاف، طرح طرح کی باتیں کی، مگر اسے تو حق تعالی شانہ نے شریعت مطہرہ میں جو بگاڑ آ گیا تھا اسے نکھارنے ہی کے لیے تو بھیجا تھا، وہ تو اپنے زمانے کا مجدد تھا. اور پھر یہ کام بھی، شرک سے امت کو بچانا اور توحید کے اوپر جمانا اور بدعات اور رسوم سے بچا کر سنت کی شاہراہ پہ چلانا، یہ بھی حضرت گنگوہی نور اللہ مرکدہ کے متوسلین اور متعلقین ہی آگے آج تک کر رہے ہیں. یہ کام بھی حضرت سے لیا اللہ تعالی نے. ان میں سے جو سیر فہرست ہیں وہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکدہ، وہ وکیل بن گئے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے، اور اللہ تعالی شانہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، بولتے بہت عمدہ تھے اور علوم نقلیہ یعنی قرآن اور حدیث پہ بھی بہت مہارت تھی، اور علوم عقلیہ پر بھی، منطق اور فلسفہ پر بھی. اسی لیے حضرت کبھی کبھی جوش میں آ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنے والے مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں، آکسفورڈ اور کیمبرج سے جو بھی فارغ ہوا ہے وہ میرے پاس آ جائے اور کسی بھی موضوع پہ میرے ساتھ گفتگو کرے، میں اس کے ساتھ گفتگو کروں گا. محمد علی جنہ کے ساتھ حضرت کی جو خط و کتابت ہے، محمد علی جنہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے لوئر تھے، بیرسٹر تھے، کوئی چھوٹے آدمی تھوڑے تھے، ان کے ساتھ حضرت کی جو پاکستان بننے نہ بننے کے سلسلے میں جو خط و کتابت ہوئی ہے، ایک مولوی اور یہاں آکسفورڈ میں پڑھا ہوا آدمی، دونوں کی خط و کتابت پڑھے تو آپ حیران ہو جائے کہ اس مولوی کے پاس یہ ذہانت کہاں سے آئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ محمد علی جنہ کی ٹکر کا آدمی ہے. تو علوم بھی اور پھر معرفت بھی، اللہ تعالی شانہ کا تعلق بھی. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے وکیل بن گئے اور میدان میں اتر پڑے. تو اس وقت تقریر اور تحریر دونوں طریقے سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے خدمت شروع کی، تو حضرت کے خلاف تقریر اور تحریر دونوں سے مخالفت بھی شروع ہوئی. تو حضرت کے بارے میں بہت برا برا لکھا جاتا تھا فریق مخالف کی طرف سے، اور جب وہ کوئی چیز چھاپتے تھے تو اس کی ایک کاپی حضرت پر بھی روانہ فرما دیتے تھے. حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے اس وقت خادم خاص تھے، بہت اکتساب فیض کیا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، خادم خاص تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا تھا، عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا. ایک مرتبہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دار العلوم دیوبند کے مفتی، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے ان کا تقرر کیا تھا، دار العلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی، اور ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا سب کا اتفاق ہے کہ وہ فقیہ النفس تھے. انہیں رات کو مطالعہ کرتے کرتے اشکال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا حضرت مولانا کو، اور دو آیتوں میں تعارض نظر آیا. ایک آیت اور ایک حدیث میں تعارض نظر آیا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. تعارض نظر آیا، دو نصوص میں تعارض ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی, یعنی دو چیزوں میں کنٹرڈکشن نظر آیا, حل کرنے کی کوشش کی, جواب نہیں ملا. تو رات کو 12 بجے کتاب بغل میں دبا کر کے دیوبند سے روانہ ہو گئے. اس دور میں 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, کیسی علم کی پیاس ہوگی ان حضرات کو. ہمیں کوئی اشکال پیدا ہو جاتا ہے, حل کرنے کی ادھر ادھر کچھ کوشش کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا, اشکال ہو گیا. تو اور یہ دیوبند سے چل کر گنگو پیدل اس زمانے میں اندھیرے میں ایسے موقع پر پہنچے کہ حضرت گنگو ہی نور اللہ مرقدہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے. خادم نے بتایا کہ حضرت وضو فرما رہے ہیں. یہ قریب گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی اس وقت آپ؟ تو کہا کہ حضرت ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے, اشکال پیدا ہو گیا ہے, مجھے کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے اور اس کو میں سالو نہیں کر پا رہا ہوں. تو کیا جلدی تھی, رات ہی آپ آگئے, دن کو آتے, کل پرسوں آتے. تو کہا کہ حضرت ڈر لگا کہ کہیں اسی حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے, اس اشکال کے ساتھ ہی میرا انتقال نہ ہو جائے, اس لیے آیا. تو کہا اشکال بیان کرو. اشکال بیان کیا تو مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جو خادم وہاں تھے وہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے کرتے ہی حضرت نے دو جملوں کے اندر ان کو تسلی بخش جواب دے دیا. اور ذہانت اتنی حس, اتنا زیادہ تیز تھا حس کہ نابینا ہو جانے کے بعد جب یوں چل کر جا رہے ہوتے تھے اور کسی کی اولاد وہاں کھڑی ہوتی تھی تو اس کے باپ کا نام لے کر یہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کی بو یہاں آ رہی ہے. اس کی اولاد وہاں کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے فلاں کی بو آ رہی ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے بھائی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے لیے تہجد کے وقت چائے لے کر کے پہنچا تو حضرت نے چائے پی اور چائے پی کر کے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمن چائے تھوڑی کچی ہے. کہا مجھے بہت تعجب ہوا کہ میں تو 2-3 مرتبہ ابال کر لے گیا تھا, تو دوسرے دن میں نے اور اہتمام کیا اور 4-5-6 مرتبہ اسے ابالا اور ابال کر کے پھر پیالی میں ڈال کر کے میں نے پیش کی اور میں دیکھنے لگا کہ آج حضرت کیا فرماتے ہیں. خادم تھے وہ لوگ, وہ فکر کرتے تھے کہ ہماری مخدوم کو راحت پہنچے. تو حضرت نے ایک گھونٹ پی کر کے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمن چائے کچی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں بہت تعجب میں پڑ گیا کہ کیا کروں میں. تیسرے دن پھر میں نے خوب ابالی چائے, بہت ابالی, اور ابالنے کے بعد پھر میں لے گیا تو حضرت نے کہا کہ مولوی حبیب الرحمن چائے تھوڑی کچی ہے. تو مولانا فرماتے کہ میں فکر میں پڑ گیا کہ حضرت فرماتے کہ چائے کچی, اب اسے پکی کر کے کیسے لے جاؤں. تو فرمایا کہ وہ چائے پکاتے میرے ذہن میں ایک بات آئی, کہ چائے پیالی میں ڈالنے سے پہلے پیالی کو میں رینز کر کے لے جاتا ہوں ایسا پانی سے, تو اس میں 1-2 قطرے وہ پانی کے رہ جاتے ہیں کچے پانی کے, اور اس میں میں چائے ڈال کر لے جاتا ہوں. شاید اس وجہ سے حضرت کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ چائے کچی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ پیالی کو دھویا, رینز کیا اور رینز کر کے کپڑے سے اسے پونچھ لیا, ڈرائی کر لیا, اور ڈرائی کر کے پھر اس میں چائے ڈال کر کے لے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمان آج چائے برابر پکی ہوئی ہے. اتنا حس تیز تھا حضرت کا. اللہ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے, بہت اونچے آدمی. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم تھے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, تو جو بھی خط آتا تھا مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر سناتے تھے اور حضرت جو ہے پھر املا کراتے تھے, ڈکٹیٹ کراتے تھے اور جواب لکھ کر کے روانہ کر دیتے تھے. اب یہ جو فریق مخالف ہے ان کی طرف سے حضرت کے بارے میں اشتہار چھپتے تھے, کتابچے چھپتے تھے, الٹی سیدھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی تھی, بہتان, افترا, ایلیگیشنز, سلینڈر, گالیاں. تو ایک مرتبہ, 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ کر کے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح سنایا اور اس کے بعد اس قسم کے لیفلیٹس کو سنانا بند کر دیا. 1-2 ہفتے گزرے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا بند کر دیا ہے. تو کہا کہ نہیں حضرت, یاد کرنا بند تو گیا ہے, بہت خطوط آتے ہیں آپ کے خلاف. مگر میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس میں گالیاں اور افترا اور بہتان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ خامخواہ آپ کا دل مقدر ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, آپ ہر لیفلیٹ کو, ہر اشتہار کو اور ہر بکلیٹ کو پڑھ کر سناؤ, اور ایک ایک لفظ پڑھ کر سناؤ. ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ فریق مخالف نے ہمارے عیوب جو بیان کیے ہیں, شاید ان میں سے کوئی عیب ایسا ہو جو ہماری زندگی میں ہو, تاکہ ہم اللہ سے توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیں. ایک ایک بات سناؤ مجھے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. تو دیکھو, دشمنوں سے اصلاح, تو دوستوں سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور دشمنوں سے بھی اصلاح. دوستوں سے پتا چل سکتا ہے کہ کیا عیب ہے, اور دشمنوں سے بھی پتا چل سکتا ہے کہ کیا عیب ہے. اللہ تعالیٰ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہماری حدیث کی سند میں بھی حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ آتے ہیں, ہمارے روحانی سلسلے میں بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. حدیث کے سلسلے میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی وساطت سے پہنچتے ہیں, اور روحانی سلسلے میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی وساطت سے پہنچتے ہیں. تو یہ دو طریقے ہوئے, اور تیسرا طریقہ جو بہت ہی مختصر اور آسان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو سمجھنے کے لیے کہ بگڑے ہوئے اعمال کہاں ہیں, ایک تو دوستوں کو کہو, دوسرا دشمن ہمارے بارے میں جو بات کہتے ہیں اس پر غصے نہیں ہونے کا, سیریسلی سنجیدگی سے سوچنے کا کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہیں میری زندگی میں تو نہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو برائی کسی کے اندر نظر آئے تو ہمارا دل دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے, یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, اس طرح کا لباس اچھا نہیں ہے, جس طرح کی بے ادبی اچھی نہیں ہے, کسی اور میں ہمیں جو عیب نظر آئے تو فوراً تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جو برائی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے وہی میرے اندر تو نہیں. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز دوسروں میں نظر آتی ہے ہمارے اندر نظر نہیں آتی. تو جو چیز کسی اور میں بری ہے ہم غور کریں گے, اور جب ہمارے اندر نظر آئے گی تو ہمیں فکر پیدا ہوگی کہ دیکھو جو چیز فلاں میں بری مجھے نظر آ رہی تھی وہ تو میرے اندر بھی ہے, اب مجھے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو معلوم کرنے کے کل چار طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے کہو کہ بھائی کوئی ایسی بات ہے تو مجھے متوجہ کرنا, چھوٹوں کو, بڑوں کو, اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ دشمن جو ہمارے بارے میں الٹی سیدھی بری باتیں کرتے ہیں تو اس کو سن کر جب کانوں میں آئے, جستجو مت کرو کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, مگر جو کانوں میں بات پڑتی ہے اور آتی ہے ہمارے کانوں تک تو اس کے بارے میں جھنجھلانے کے بجائے ذرا غور سے دیکھو کہ دشمن جو کہہ رہا ہے کہیں میری زندگی میں واقعی وہ عیب تو نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بیوی کو ہم دیکھتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں نظر آئی کہ یار یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا, تو فوراً دیکھو کہیں یہی چیز میرے اندر تو نہیں ہے. بچوں میں کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً دیکھو کہیں میرے اندر یہ چیز تو نہیں, اپنے اساتذہ ساتھیوں میں سے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی کہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے, اپنے شاگردوں میں کوئی چیز دیکھی کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے, اپنے دشمن میں کوئی چیز دیکھی کہیں بھی کوئی چیز دیکھی تو دیکھو کہ میرے اندر تو کہیں یہ چیز نہیں ہے. جب ہمارے خود کے اندر وہ چیز ہمیں نظر آئے گی تو وہ چیز تو ہماری نظر میں پہلے سے بری ہے, تو جیسے ہی نظر آئے گی تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ او ہو یہ بری چیز تو میرے اندر بھی ہے, تو فوراً پھر اصلاح کی فکر پیدا ہوگی. تو اعمال میں فساد کو معلوم کرنے کے یہ تین طریقے ہیں, اور آخری اور چوتھا طریقہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف سے بہت اجر عطا فرمائے, اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں اور ہمارے علماء ہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کر کے تقریر سے, تحریر سے ہمارے سامنے دین کو ایسا آسان کر کے پیش کر دیا ہے کہ آج ہم بیٹھے بیٹھے ان سے بڑی سہولت کے ساتھ استفادہ کر کے دین پر چل رہے ہیں, چل سکتے ہیں, چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں, منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ان کا حق ہے, علماء کا, مشائخ کا, کہ ہم روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر اللہ کے راستے میں وقتاً فوقتاً خیرات کر کے ان کے لیے ایسا ثواب کریں. اللہ تعالیٰ شانہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان سے ہمیں نسبت عطا فرمائے, اور ان کے پاس جو علوم ظاہرہ تھے, علوم باطنہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سینوں میں منتقل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بھی آنے والی نسلوں تک ان علوم کو پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.